بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند عالم کا بے پایا سلام و صلوات و درود پیغمبر اکرم اور آپ کی آل طاہرہ پر. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مشعل راہ پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اس پروگرام میں ہم اصول دین کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں, اور ابھی تک آپ نے جو گفتگو ملاحظہ فرمائی وہ توحید, عدل, نبوت اور امامت پر تھی. آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے قیامت اور معاد. معاد کے سلسلے میں ایک نیا سلسلہ ہے اصول دین کا, آج ہم اسی سلسلے کو شروع کریں گے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نہایت اہم موضوع ہے اصول دین کا. عقیدہ معاد اور قیامت ایک ایسا عقیدہ کہ جس کا بہت اہم کردار ہے انسانی زندگی میں. فرق ہے ایک ایسے انسان میں جو عقیدے اس عقیدے کو مانتا ہے, اور اس انسان کی زندگی میں جو اس عقیدے کو قبول نہیں کرتا ہے, اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے. بنیادی فرق دونوں میں پایا جاتا ہے. ایک طرف قرآن کریم نے جو تصور یہ پیش کیا ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وما ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. ایک طرف قرآن کریم یہ تصور پیش کرتا ہے کہ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ زمانہ ہے, زندگی شروع ہوئی ہے, عدم سے وجود میں آئی ہے, ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے مقابل میں ایک برخلاف بالکل اس کے وہ ہے یہ کہ ان دار الآخرہ ان الآخرہ لہی الحیوان, کہ زندگی جو آخرت کی ہے وہ باقی رہنے والی زندگی ہے. یہ مختلف تصور پائے جاتے ہیں, دو الگ الگ تصور. اس کا ایک اہم کردار انسان کی زندگی میں وہ ہے قیامت کا. آج ہم اسی سلسلے کو شروع کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, میں پروگرام کی ابتدا ہی میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے اس سلسلے میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں, ہمیں کال کریں, اور ہم آپ کا نمبر ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ 0098-251-291-3740. دوسرا نمبر ہے 0098-251-290-2620. ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@sahar.tv.ir, اور ہماری ویب سائٹ ہے, اگر آپ ہمارا پروگرام ویب سائٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں, تو urdu.sahar.tv.ir. آئیے ناظرین, چلتے ہیں ہم اپنے مہمان کی خدمت میں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کے لیے جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین نجیب الحسن صاحب قبلہ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت اس پروگرام کو دیا. امید ہے کہ انشاءاللہ ایک مفید پروگرام ناظرین کے لیے ہم پیش کریں گے
انشاءاللہ.
حضور, جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اصول دین کی آخری کڑی ہے
قیامت.
جی, یہ کہ ابھی یہ قیامت, ہم قیامت کے سلسلے میں ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں, اور گفتگو سے پہلے ہم باقاعدہ طور پر آغاز, اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں گفتگو کا, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پلٹتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف اور سوالات کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں.
معاد کی اہمیت اور اس کی انسانی عقائد, اخلاق اور تربیت پر گہرے اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں معاد کی ماہیت اور اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں. ان آیات میں معاد پر دو قسم کی دلیلیں قائم کی گئی ہیں. نمبر ایک, وہ دلیلیں جو معاد یا قیامت کے واقع اور رونما ہونے پر دلالت کرتی ہیں, اور موت کے بعد کی زندگی کو مختلف طریقوں سے ثابت کرتی ہیں. نمبر دو, وہ دلیلیں جو معاد کے مخالفین اور وہ لوگ جو حیات بعد از ممات کے قائل نہیں ان کے اعتراضات کا جواب دیتی ہیں.
تو ناظرین پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا مشعلِ راہ پروگرام میں. آپ دیکھ رہے ہیں مشعلِ راہ, اس میں آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے معاد اور عقیدہ قیامت. اصول دین کی آخری کڑی ہے اور آخری اصل اور اعتقاد جس پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اعتقاد رکھے اور اس پر ایمان رکھے. موت کے سلسلے میں ایک تصور ہے یہ کہ جب بھی ہم موت کا نام لیتے ہیں تو انسان کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے, اور حتیٰ اگر آپ کہیں کسی بزم میں بیٹھے ہوئے ہوں موت کا تذکرہ وہاں پہ چھڑے تو منع کیا جاتا ہے کہ موت کا نام مت لو, یہ ایسی بات نہ کرو کہ جہاں سے موت کی بو آ رہی ہو. تو مولانا قبلہ نجیب صاحب, میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ موت ایک انجام ہے یا ایک آغاز کا نام ہے, اور اگر انجام نہیں ہے ایک آغاز ہے تو کیا وجہ ہے کہ موت سے اس قدر لوگ گھبراتے ہیں؟ اگر نام آتا ہے موت کا تو فوراً موضوع بدلنا چاہتے ہیں بحث کا, اور اس فضا سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ نکلو دوسرا موضوع چینج کرو. کیا وجہ ہے کہ موت سے اتنا گھبراتے ہیں لوگ؟ اور ساتھ ہی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ موت اور قیامت کا آپسی رابطہ کیا ہے؟
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اتنا آپ نے موت اور قیامت کا تذکرہ کر دیا کہ ڈر لگ رہا ہے کہیں ناظرین بھی.
نہیں, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا,
انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. موت در حقیقت, جو آپ نے سوال کیا کہ کیوں موت سے لوگ ڈرتے ہیں, موت انجام ہے یا آغاز, اس کا جواب بھی یہیں پر ہے کہ اگر انسان غور کرے اور سوچے کہ یہ موت کی حقیقت کیا ہے. مختلف باتیں موت کے سلسلے میں ملتی ہیں, مثلا قطع الروح عن الجسد یا مفارقت الروح من الجسد, اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے.
روح کا بدن سے جدا ہونا,
ہاں روح کا بدن سے جدا ہو جانا, اس کو موت کہا گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جدائی کیا اس بات کا سبب بنتی ہے, روح اور جسم کی مفارقت کیا اس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان بالکل اس دنیا میں ختم ہو گیا, اس کے بعد کوئی دوسری دنیا ہے ہی نہیں, انسان کی زندگی کا اختتام ہو گیا, دا اینڈ ہو گیا. اگر ایسا ہے تو یقیناً ایک انسان جس کو ایک ایسی منزل پر پہنچایا جا رہا ہے کہ جہاں فنا ہی فنا ہے, اس کے اندر ایک خوف پیدا ہونا ایک فطری چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا زاویہ نظر کیا ہے, ہمارا دیکھنے کا, ہم کس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت میں موت کیا ہے. جس طرح ہم دیکھیں گے, دیکھنے کے انداز کے ساتھ, ہمارے زاویہ نظر کے ساتھ ہمارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا. موت کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ عموماً جو استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے بیان کیا, ہمیشہ ایک ڈراؤنی, ایک بھیانک شکل موت کی پیش کی جاتی ہے. خونی پنجہ, موت کا اژدہا, موت کا دیو. حتیٰ آپ نے دیکھا ہوگا مداری لوگ اور وہ افراد کے جو کرشماتی کام عمر انجام دیتے ہیں, ایک گیم ہوتا ہے موت کا کنواں,
چونکہ
اس کے اندر وہ کنویں کے اندر موٹر سائیکل دوڑاتا ہے, گھومتا ہے, اور اس کے اندر چونکہ شدت رہتی ہے اس بات کی کہ کبھی بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے, اتفاقی حادثہ ہو سکتا ہے, اس لیے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر جمے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں,
بہت غور سے
دیکھتے ہیں. چونکہ یہ فطرت ہے انسان کی کہ جہاں جہاں اس کو احساس سے خوف ہوگا, جہاں پر وہ ڈرے گا, وہ اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ کرنے کی تمام تر تدابیر انجام دے گا تاکہ خود کو محفوظ رکھ سکے, اور خود بخود اپنی فکر کو متمرکز کرے گا ایک جگہ پر. در حقیقت وجہ کیا ہے موت سے ڈرنے کی, موت سے خوف کھانے کی؟ چونکہ پروردگار نے انسان کی فطرت ایسی رکھی ہے کہ ہر وہ چیز کے جہاں پر عدم ہو انسان اس سے بھاگتا ہے. آپ ملاحظہ کریں, دولت وجود ہے, فقیری عدم دولت, عدم ثروت, چونکہ عدم ہے لہذا انسان فقیری کی سے بھاگتا ہے, فقیری کی طرف نہیں جانا چاہتا,
اس خوف کا آتا ہے.
سلامتی و صحتی وجود ہے, عدم سلامتی اور عدم صحت
مریض ہو جانا
اور بیماری ہے, لہذا انسان بیماری سے بھاگتا ہے. جس طرح سے دولت کی ہم نے مثال دی, بیماری کی مثال دی, اس طریقے سے مختلف ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر اگر جائیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, ایک بیابان, دشت, بیابان, لکودک, صحرا, انسان وہاں سے بھاگے گا, تنہائی سے انسان بھاگتا ہے چونکہ وہاں کوئی نہیں ہے. جہاں جہاں وجود ہوتا ہے وہاں وہاں انسان گھبراتا نہیں ہے, ڈرتا نہیں ہے, اس کو احساس نہیں, ایسا احساس عدم تحفظ نہیں ہوتا اس کو, کہتا وہاں پر وہ ہے. لیکن کہاں بھاگتا ہے؟ جہاں پہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں وجود نہیں ہے، وہ عدم سے ڈرتا ہے۔ بس موت سے ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت ایک عدمی شے ہے،
عدم کا نام ہے،
جبکہ در حقیقت اگر غور کیا جائے تو موت عدم نہیں ہے، موت وجود ہے۔ اور علماء نے اس میں مختلف مباحث کیے ہیں، گفتگو کی ہے، موت عدم نہیں ہے، موت وجود ہے، بلکہ ایک ایسا موت کے ذریعے سے پل ہے جو انسان جاویدہ زندگی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ موت کی بنیاد کے اوپر موت ایک پل ہے، اس پل سے، اور اسی لیے احادیث میں بھی ملے گا مل موت الا القنطرہ، موت کو پل کہا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پل سے تعبیر کیا ہے۔ تو اگر یہ ایک پل ہے تو پل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پل سے انسان گزرتا ہے اور آسانی کے ساتھ گزر کے اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ موت سے پھر وہاں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ دو طرح کے لوگ موت سے ڈرتے ہیں، ایک وہ موت سے ڈرے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ موت فنا ہے، موت عدم ہے، موت نابودی ہے، ایک وہ ڈرے گا جو موت کو عدمی شے نہیں سمجھ رہا ہے، ایک عدم نہیں سمجھ رہا ہے، وجود سمجھ رہا ہے، لیکن وہ اس لیے ڈر رہا ہے کہ کل جب میں مر جاؤں گا اور اس کے بعد میرے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا تو میرا نامہ اعمال سیاہ ہوگا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ، ڈرنے کی، خوف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نے ایسے کام انجام دیے ہوتے ہیں کہ اب وہ کیا جواب دے گا مالک کے سامنے،
اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے، تو اس وجہ سے خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔
اس وجہ سے
کیا رابطہ ہے اس کا موت کا معاد سے، عقیدہ قیامت سے؟
جی، عقیدہ قیامت سے موت کا تعلق یہ ہے کہ یوں تو سبھی کو مرنا ہے، اور ایک انسان ایک اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے، اور ایک معین مدت میں انسان کبھی حادثاتی موت کا شکار ہوتا ہے، کبھی خدا کی طرف سے معمور فرشتہ سلب روح کرتا ہے اور اس طرح انسان مر جاتا ہے۔ لیکن قیامت کا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی ہمارے اصول عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں تمام مردوں کو اٹھایا جائے گا ان کی قبروں سے، یہ ایک میدان حشر ہے، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے باس پرس کی جائے گی، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم اس دنیا میں تھے، تم نے کیا کیا، تمہارے اعمال کیا تھے، تمہارا کردار کیا تھا، تم نے معاشرے میں کس طرح کی زندگی گزاری۔ اس کو کہتے ہیں قیامت، اس کو کہتے ہیں معاد، معاد بھی کہا جاتا ہے قیامت، معاد اس عنوان سے کہ چونکہ انسان عود کرے گا، پلٹے گا اپنی اصلی حالت کی طرف،
جی،
تو جب وہ پلٹے گا تو پروردگار جب مردوں کو محشور کرے گا، اٹھائے گا، تو اب یہ قیامت ہوگی، اور اسی کو قیامت اس عنوان سے کہ چونکہ قیام کریں گے یہ لوگ۔ اسی کو، اس تصور کو، جس طرح سے موت کا ایک بھیانک تصور ہے، اسی قیامت کا بھی ایک بھیانک تصور ہے کہ صاحب فلاں جگہ گرمی پڑ رہی تھی، قیامت ہو گئی، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، قیامت تھی۔
عمومی
جو تصور ہے،
صلاح جو
جی
بولی جاتی ہے کہ قیامت ہوگی، فلاں محفل میں گیا، فلاں شاعر نے قیامت کر دی،
قیامت کر دی،
گھر قیامت کا منع ہے ایک طرح سے، یعنی لاشعوری طور سے ایک انتہا،
ایک انتہا وہ بیان کر رہا ہے،
جی،
یعنی خود بخود قیامت ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منتہا، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں
ہو سکتا تھا۔
ہاں صاحب، کیا قیامت کی مجلس پڑھ دی؟ تو قیامت کی مجلس نہیں پڑھی، قیامت یعنی جو کچھ مجلس میں انہوں نے پڑھ دیا، جو میٹر دے دیا، جو فضائل بیان کر دیا، اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، مطلب یہ۔ تو خود بخود تحت شعور میں یہ بات پوشیدہ ہے لوگوں کے، جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو خود بخود معلوم ہے کہ قیامت کا لفظ یہ منتہا کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔
اسلام میں قیامت اور معاد کا مسئلہ کس قدر اہم ہے اور کس نظر سے اسلام اس کو دیکھتا ہے؟ چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یعنی ایک ایسی چیز ہے، یہ قیامت کا عقیدہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے، یہ عقیدہ خود اس کی زندگی پر ایک چھاپ چھوڑتا ہے،
جی،
اور ایک ایسا انسان جو اس کو قبول نہیں کرتا ہے،
جی،
کہتا ہے کہ زندگی ہے،
جی،
ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، اینڈ ہے، وہ نابودی ہے، بس جیسے ہم عدم سے وجود میں آئے، وجود ہمارا پھر عدم میں بدل جائے گا۔ اسلام نے کس قدر اس کو اہمیت دی ہے؟ جیسا کہ میں نے ایک جگہ میں نے جب پڑھا تو مجھے تعجب ہوا کہ جتنی کوشش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے معاد کے عقیدے کو لوگوں کے درمیان لانے کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اتنی کوشش صرف نہیں کی انہوں نے توحید کے مسئلے پر،
جی،
تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کافی اہم مسئلہ میں سمجھتا ہوں اسلام کی نظر میں۔
اسلام کی نگاہ میں دیکھیں، جو اسلام کے بنیادی دستورات ہیں، جس کو اصول دین آپ کہتے ہیں، یا بچوں کی زبان میں دین کی جڑیں جن کو آپ کہتے ہیں، اس میں پانچویں مرحلے میں قیامت اگرچہ آتا ہے کہ پانچویں مرحلے میں ہم لے کے آتے ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت، پھر قیامت، لیکن شہید مطہری نے اپنی جو ان کی آفاقی کتاب ہے معاد کے سلسلے میں، ایک مستند، متقن اور مدلل کتاب ہے، آپ نے اس میں بیان کیا ہے اس مسئلے کو کہ اگر غور کرے انسان تو اس بات کو پائے گا کہ اس دین کے بنیادی دستورات میں توحید کے بعد دوسرا مرحلہ جیسا کہ آپ نے بیان کیا، دوسرا مرحلہ توحید کے فوراً بعد دوسرا مرحلہ قیامت کا ہے، اہمیت کے اعتبار سے اس قدر اہم ہے، چونکہ تمام دیگر چیزیں توحید سے منشق ہیں، یعنی توحید سے ہی نکل رہی ہیں، یعنی عدل ہے، نبوت ہے، تمام چیزیں. لیکن اگر آپ دیکھیں، ایک چیز ہے مبدا اور ایک ہے معاد. ایک چیز شروع ہونے کی ایک جگہ ہے، ایک اس کا منتہا ہے. مبدا جو ہے اسی کو گویا توحید سے جوڑا گیا ہے، اور معاد کو قیامت کا نام دیا گیا ہے. تو شہید متری فرماتے ہیں چونکہ جہاں مبدا ہے، مبدا اس وقت تک، یعنی مبدا سے آپ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور مبدا کو متعین نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پیش نظر اس کا منتہا نہ ہو،
مقصد نہ ہو.
ہاں، منتہا کے لیے مبدا ضروری ہے، مبدا کے لیے منتہا ضروری ہے. لہذا دونوں سمتوں کا تعین بہت ضروری ہے. لہذا یہ دو سمتیں ہیں، ایک مبدا ہے جسے توحید سے جوڑا جاتا ہے، ایک معاد ہے جو قیامت ہے. تو شہید متری اس کو فرماتے ہیں کہ یہ، یعنی اسلام کی نظر میں سیکنڈ اہمیت کی حامل چیز ہے، بنیادی دستور ہے، جتنا کسی اور چیز کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. جیسا کہ آپ نے فرمایا، آپ نے بیان کیا کہ حقیقت میں ایسا ہے. توحید کے سلسلے میں، آپ خود قرآن کریم، ہماری کتاب قرآن کریم میں توحید کے سلسلے میں اتنی آیات نہیں ملیں گی جتنی قیامت اور معاد کے سلسلے میں ملیں گی. 1400 تقریباً شہید متری فرماتے ہیں، 1400 یا اس سے زیادہ آیات صرف قیامت کے سلسلے میں ہیں، جو انسان کو بار بار متوجہ کر رہی ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بے سبب بلا وجہ ایسے ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کے نہیں جانا ہے؟ اس طرح کے مختلف ٹہوکے جو سوتا ہوا انسان ہوتا ہے اس کو جگانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، وہ ہے کہ تم سمجھو تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا تمہیں کس جگہ جانا ہے، تمہارا منتہا کیا ہے. انسان کبھی کبھی مقصد کو جب بھول جاتا ہے تو اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے. جب مقصد کو بھول جاتا ہے، مثال مثلاً علماء نے بعض جگہوں پہ مثال دی کہ آپ ایک ایسے آفس میں، کہ جو ایک بہت بڑا آفس ہے، اس کا ڈائریکٹر ایک چیک لکھ کے دیتا ہے اپنے مثلاً ایک کلرک کو کہ جاؤ اس کو چیک کو کیش کرا کے لاؤ. اور چیک لے کے وہ چلا راستے میں، تو اگر اس نے یہ بھول گیا، وہ اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اب یہ مثلاً چیک ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کا چیک ہے، اب وہ 1,00,000 روپے دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آفس میں ہمارا مالک جس نے ہمارے اوپر محنت کی، احسان کیا، ہاں، اور اس نے ہمیں اعتبار کیا اور ہمیں یہ چیک دیا، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ 1,00,000 دیکھ رہا ہے. تو ایک مرتبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے اور یہ چیک لے کے بھاگ جائے، مثال کے طور پر چلا گیا اپنے دیہات میں یا اپنے کسی شہر میں. لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ مالک کی ہمیں آفس میں پلٹ کے واپس جانا ہے، چونکہ میں وہیں پر ہوں، میری نوکری ہے، میری جاب ہے، کھانا پینا سب کچھ وہاں پر وابستہ ہے، اور پھر میں بھاگ بھی نہیں سکتا چونکہ مالک کے پاس ایسے کارندے ہیں، ہمارے جو ڈائریکٹر آفس کا، اس کے پاس ایسے افراد ہیں کہ جو ہمیں پکڑ سکتا ہے، تو اب وہ کبھی نہیں بھاگے گا،
پورا بایو ڈیٹا اس کے پاس ہے،
کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے، پولیس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو جب اس کو اس کی قدرت کا احساس ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، لیکن صرف اس موقع پر وہ ایسا کام کر سکتا ہے جب اپنے آپ کو گم کر دے اور وہیں سے وہ پکڑا جائے گا. اسی طریقے سے اگر انسان کو یہ پتہ ہے کہ قیامت میں ایک دن اس کو اٹھنا ہے اور اٹھ کے بعد حساب دینا ہے، تو کبھی وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا. زندگی کا ایک چیک پروردگار نے انسان کے حوالے کیا ہے، بلینک چیک ہے گویا، اس کے اوپر کچھ بھی اکاؤنٹ آپ لکھ لیں، جو لکھیں گے وہ آپ کے اعمال ہیں، لیکن اس کو آپ کو واپس کرنا ہے، اور واپس جب کیا جائے گا تو آپ سے سوال ہوگا. اس وقت اگر آپ کے پاس، یعنی چاروں ناچار آپ کو جواب دینا ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے انسان. جس کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں جا کے مالک کے سامنے حساب دینا ہے، وہ عقیدہ قیامت کو سمجھتا ہے کہ کیا اس کا منزل ہے اور کیا اس کا مرتبہ.
بہت مولانا نجیب صاحب، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا مشعل راہ پروگرام. ایک وقفے کے بعد پھر پلٹتے ہیں.
اللہ حمد للہ، اللہ یا حنان، اللہ یا دیان، اللہ یا حنان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ،
اللہ یا برهان، اللہ یا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
ناظرین پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا مشعل راہ پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں معاد کے سلسلے میں آج ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے اصول دین کی آخری کڑی بات چل رہی ہے ہماری مولانا نجیب الحسن صاحب کے ساتھ قبلہ آپ ابھی اصول دین کی طرف آپ نے ہلکا اشارہ کیا ایک سوال میں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اصول دین کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اصول دین پر اگر آدمی اعتقاد رکھتا ہے اور اس کو رکھنا ہے اور ایمان لے کر کے آنا ہے تو پہلے سمجھے انہیں عقل کی بنیاد پر پہلے پرکھے اس کے بعد ایمان لے کر کے آئے کوئی کہہ دے آپ مجھ سے کہہ دیں تو میں اصول دین کے سلسلے میں آپ کی تقلید نہیں کر سکتا ہوں اصول دین میں جو توحید ہے عدل ہے نبوت ہے امامت ہے یہ کسی حد تک عقل اس کے ساتھ ہمراہی کرتی ہے ظاہری طور پر ہم جب آثار دیکھتے ہیں دنیا میں آیات الہی دیکھتے ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں توحید سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے جب ہم توحید کو سمجھتے ہیں تو اسی سے ایک چیز نکلتی ہے رسالت کب کہ جب انسان کی ہدایت کا مرحلہ سامنے آتا ہے ہدایت کا سلسلہ شروع ہونا چاہتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک نبی بھی ہونا چاہیے جو اس کو صحیح راستہ دکھائے اچھا برا بتائے اس رسالت کے بعد پھر امامت کی بحث ہے عدل بھی پھر توحید کے ضمن میں آتی ہے لیکن جب ہم قیامت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور اس عقیدے کو ہم ماننا چاہتے ہیں تو ابتدائی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ عقل کا سپورٹ حاصل نہیں ہے اس عقیدے کو ایک صرف تعبدی چیز ہے کہ مخبر صادق نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے آ کے کہا کہ قیامت پر عقیدہ آپ رکھیں تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کیا ایسا ہے عقل اس کے پیچھے درکار نہیں ہے
ہاں یہ چونکہ بو علی سینا نے یہی گفتگو کی ہے جی اس کو بھی شہید متاری نے اپنی کتاب معاد میں اس کو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے سلسلے میں صرفاً اور محض تعبد کی بات ہو صرف تعبد کی بات ہو ایسا نہیں ہے خود عقل مختلف دلائل اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس دن ظالمین کو ان کے کیے کی سزا ملے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس دن جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو اس کی جزا دی جائے عقل کہتی ہے لہٰذا اس عقل کی بنیاد کے اوپر اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے
جزا یہاں مل جائے
ہاں جزا ملے اور سزا ملے ایک دن ایسا ہونا چاہیے اتنا تو پتہ چلتا ہے اب اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے اس میں مسئلہ ہے نا
جو جزا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مل جائے
نہیں
کسی ایک عمل کی ایک
دنیا میں ہاں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے دنیا میں ہر عمل کی جزا مثال کے طور پر ایک انسان نے بہت اچھا کام کیا بہت یعنی کسی ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو بچا لیا کسی کو زندگی بخش دی اس نے لیکن جب اس نے زندگی بخشی تو خود وہ 55 سال کا تھا تو اس کے لیے کیا جزا ہے اس کے لیے اس کا گھر تو بنوایا نہیں جائے گا اس کو گاڑی تو دی نہیں جائے گی جتنی بھی جزا چونکہ اس نے ایک بشر کو زندگی دی ہے اور ایک بشر کو زندگی دینے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے جس گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی ہے پوری انسانیت کو حیات دی ہے جب پوری انسانیت کو حیات دی ہے اتنی بڑی جزا پروردگار کیسے دے گا اس کے لیے بھی ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جو دائمی ہو جو لازوال ہو ایسی جزا نہ ہو کہ جزا ایک معمولی اس دنیا میں لوگ کچھ جزا دیتے ہیں مثلا گاڑی دے دیتے ہیں وہ گاڑی کچھ دن ہے پھر ختم ہو گئی گاڑی وہ سیدھا ہو جائے گی
بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی ان محدود جزاؤں سے اور
ان محدود جزاؤں سے اور محدود سزاؤں سے بھی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا کسی نے ایک ملک کی فکر کو قید کر دیا گویا آگے نہیں بڑھنے دیا
فکری طور پر اسیر بنا دیا
فکری طور پر جابر و ظالم بادشاہ جیسا کہ آج اسلامی بیداری چل رہی ہے اسلامی ممالک میں دیکھیں تو یہ وہ ڈکٹیٹر افراد کے جو مسلط ہیں قوموں کے اوپر جی یہ کیا کر رہے ہیں ان کو سانس نہیں لینا دینا چاہتے اب ان کو سزا تو کیا ان کی سزا کے لیے اسی دنیا میں سزا کیا سزا ہوگی ان کی ان کو قتل بھی کر دیا جائے تو سزا کے یہ ان کی سزا نہیں دی گئی
جیسے یہ کہ معاف کیجیے گا کہ ایک شخص ہے کئی لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا پھر اس کو جو محکوم کیا جاتا ہے فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ 10 مرتبہ اس کو موت کی سزا دی گئی ہے
جی
اور عملاً جو دیکھتے ہیں وہ ایک ہی
مرتبہ ہوتا ہے.
جی
تو نتیجہ یہ کہ یہ تو عقل اس بات کو کہتی ہے, تعبد صرف محض تعبد نہیں ہے. ہاں یہ جو آپ نے گفتگو کی یہ بولی سینا کی منزل ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں معاد کو قبول کرتا ہوں, لیکن میرے پاس جو دلائل ہیں معاد روحانی کو قبول کرنے کے دلائل ہیں, جسمانی معاد کو قبول کرنے کے میرے پاس دلائل نہیں ہے. میں اس لیے قبول کر رہا ہوں معاد کو چونکہ
حضرت
مخبر صادق نے, سچے مخبر نے خبر دی ہے. اگر اس پہ بھی غور کریں اگر تو یہ بھی تعبد ہی نہیں ہے. خود آپ یعنی خود اس کو محسوس کریں گے
جی
کہ چونکہ رسالت, آپ نے خود کہا کہ رسالت عقل کے ذریعے سے ثابت ہو رہی ہے اور عقل اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ ایک رسول ہونا چاہیے, تو جو عقل اس بات کو سپورٹ کرتی ہے وہی عقل یہ کہتی ہے کہ جب تم نے اس کو رسول مانا ہے تو جو یہ کہے اس کو مانو.
بالکل,
اس اعتبار سے بھی تعبد ہی نہیں ہے, خود بخود یہ عقلی ہو جائے گی, لیکن یہ تھوڑا سا دوسرے انداز سے ہوگا. اور اس سے بڑھ کر یعنی بات عقل اور تعبد کی نہیں ہے, آپ تھوڑا آگے بڑھیں اور غور کریں تو یعنی انسان کی فطرت کی آواز ہے.
میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, چونکہ ایک بعض جہاں پہ قیامت کی بات ہوتی ہے, معاد کی بات ہوتی ہے, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک طرح سے فطرت سے بھی اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. فطرت سے کیا رابطہ ہے اس کا معاد کا؟ کیسے فطرت اس چیز کو در کرتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے, کوئی ایسا محشر سجنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم جائیں اس دنیا کے بعد؟
جی
جی, فطرت سے کیا تعلق؟
فطرت آپ تھوڑا سا اگر احساس کریں گے تو آپ دیکھیں کہ دو طرح انسان کے سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے. یعنی پہلے ایک مقدمہ بنا رہا ہوں, اس مقدمے کے بعد اپنے اصل گفتگو میں ہم داخل ہوں گے. تو جب کسی بھی مسئلے کا سوال یعنی کسی مسئلے پر انسان سوچ رہا ہے, اس کا جواب ڈھونڈ رہا ہے, تو دو طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے. ایک استدلالی جواب ہے اور ایسا جواب ہے جس پہ انسان قانع ہو جائے, ایک وہ جواب ہے جو تخیلی ہے, خیالی ہے, وقتی ہے. اب آپ ذرا غور کریں, فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے دیکھیں ذرا کہ ایک انسان کو پیاس لگی ہے, مجھے پیاس لگی ہے. ایک مرتبہ جب مجھے پیاس لگی تو فطرت کی آواز یہ ہے کہ مجھے پانی چاہیے.
بالکل,
اب مجھے پانی چاہیے تو اس کا جواب دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے مثلا ٹھنڈا گلاس پانی کا مجھے لا کے دے دیا, میں نے پانی پی لیا, میری پیاس بجھ گئی. یا آپ نے ایک بہتے ہوئے چشمے کی طرف اشارہ کر دیا جس میں ٹھنڈا پانی ہے, مثلا آپ نے کہا کہ یہ پانی ہے. تو اب یہ ایک آپ کا جواب ہے اور مجھے وہاں تک جانا ہے, میں پانی پیوں گا اور میری پیاس بجھ جائے گی. لیکن یہ ایک ایسا جواب ہے جو میں اس سے مطمئن ہوں. ایک مرتبہ ایسا نہیں ہے, مجھے پیاس لگی, میں نے کہا پانی, آپ نے ایک ریت کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر دیا, سراب کی طرف اشارہ کر دیا. دور سے میں نے دیکھا تو وہ مجھے سراب پانی نظر آ رہی ہے. تو میں کچھ منٹ کے لیے, دو منٹ کے لیے, پانچ منٹ کے لیے, جتنی دیر میں وہاں تک پہنچوں گا جہاں پر یہ سراب ہے, اتنی دیر میں مطمئن ہو جاؤں گا اور آپ سے سوال نہیں کروں گا. لیکن جب وہاں پہنچوں گا اور مجھے سراب نظر آئے گی تو میرے سوال کا جواب نہیں ملے گا اور میں آپ سے سوال کروں گا کہ بھائی یہ تو پانی نہیں ہے, یہ تو سراب ہے. اسی طریقے سے مثلا ایک بچہ ہے, ایک بچے کو اس کا واقعی جواب یہ دیا جا سکتا ہے وہ بھوکا ہے. ایک مرتبہ اس کو آپ نے فیڈر دے دیا, اس کو دودھ کی مٹھاس کا احساس ہوا اس کے ذہن میں, وہ خاموش ہو گیا, چپ ہو گیا. ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نپل اس کے حوالے کر دیا, ایک چسنی جس کو کہتے ہیں اس کو دے دی. اب وہ تھوڑی دیر اس نے دیکھا کہ دودھ, پھر محسوس کیا کہ نہیں دودھ نہیں ہے, پھر وہ رونے لگا. تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. فطرت کے مطالبات میں بھی ایسا ہے, کبھی اس کا جواب واقعی جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے, کبھی وہ جواب جو واقعی ہوتا ہے نہیں دیا جاتا, کسی اور انداز سے کاذب جواب دیا جاتا ہے. جب کاذب جواب دیا جاتا ہے تو پھر بھی اندر سے فطرت کی آواز آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہاں کہاں فطرت سے ہم آہنگی آپ کو نظر آئے گی. وہ لوگ جو معاد کو بالکل قبول ہی نہیں کرتے, جو دوسری دنیا کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہے, جو مر جانے کے بعد کسی بھی حیات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں, ان کی زندگی کو آپ ذرا ملاحظہ کریں. ان کی زندگی میں جب کوئی مر جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کو دفناتے ہیں, دفنانے کے بعد اس کی قبر بناتے ہیں, قبر بنانے کے بعد کبھی کبھی اس پہ توغرے سجاتے ہیں, کبھی اس پہ کتیبے لگاتے ہیں,
اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے کسی جگہ کا نام رکھ دیا,
کبھی اس پہ مقبرہ مثلا بناتے ہیں, تزئین کاری کرتے ہیں, اس پہ کل بوٹے بناتے ہیں اس کے اوپر. حتیٰ کہ وہ افراد جو بالکل مثلا قبر بھی نہیں بناتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ارتھی مثلا سجاتے ہیں, سمادھی بناتے ہیں, اس پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسری زندگی کے قائل ہی نہیں ہیں, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت آ جانے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے, تو اب یہ سب کس چیز کے لیے,
کیا فائدہ ہے,
یہ کس چیز کے لیے ہے؟ اور آپ ملاحظہ کریں گے تو بڑی عجیب دلچسپ بات یہ نظر آئے گی کہ مردوں کے ساتھ اگر کوئی آپ سلوک کریں, اور زندوں کے ساتھ کریں، دونوں میں بڑا فرق ہے. مثلا آپ نے کسی زندے کا ایک تماچا مار دیا، ایک زندہ شخص چل رہا تھا اس کے ایک تماچا مار دیا، ایک مردے کو ایک تماچا لگا دیا، دیکھیں دونوں میں کتنا رد عمل کا فرق آ جائے گا. وہ پلٹ کے کہے گا کہ تم نے ہمارے مردے کی بے حرمتی کی ہے، یہ تو مر گیا، آپ کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہاں پر آغے قراتی نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ وہ چیز جو آپ کی نظر میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کیا یہ کچھ نہیں اس لائق ہے کہ اس کچھ نہیں کے اوپر پھول چڑھائے جائیں، اس کچھ نہیں کا احترام کیا جائے، اس کچھ نہیں کے خاطر دوسروں سے جھگڑا کیا جائے،
گیس کے نام کو باقی رکھنے کے لیے مختلف حربے اپنائے جائیں،
مختلف حربے
جگہ کا نام رکھنا، اس کے نام سے کمپلیکس بنوانا،
مثلا جگہ کا نام رکھا جاتا ہے، کمپلیکس بنوایا جاتا ہے، یونیورسٹی کا نام رکھا جاتا ہے، اپنے بچوں کا نام رکھا جاتا ہے، تو کیا کوئی اس بات پر راضی ہے کہ اپنے بچے کا نام رکھے کچھ نہیں، اپنے بچے کا نام رکھے آدم، مثلا آدم حسن، آدم محمد، نہیں، پتہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک تصور جو ہے یہ خود بخود اس بات کو بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے میں وہ لوگ جو منکرین معاد ہیں وہ بھی ہلکا سا ایک ان کے اندر رجحان اس بات کا پایا جاتا ہے تحت شعور میں کہ ایک اور دنیا ہے، کہ جس
ہے نہ ہو ہو ایسی دنیا،
ایسی دنیا ہو
زندگی کو جاری رکھ سکیں، ہم خلود کی منزلوں میں،
خلود کی منزلوں میں ہوں، ہم وہاں پر اپنی زندگی کی اپنی آرزوؤں کو پورا کر سکیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر یہ تصور نہ ہو، یعنی آپ ذرا سا غور کریں گے، فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہیں، اسی لیے فطرت کی آواز یہ ہے اور اس کا جواب بھی پروردگار نے بعنوان قیامت اور معاد رکھا ہے. اگر معاد فطرت کی آواز نہ ہوتی تو سمیل جیسا ماہرین عمرانیات یہ کہتا ہے، سموئیل کے
سنوئیل،
ہاں ظاہر سموئیل یا سنوئیل، یہ کہتا ہے کہ در حقیقت معاد فطرت کا وہ پودا ہے جو پروردگار نے انسان کی دل کی کیاری میں لگایا ہے، یہ وہ پودا ہے جو پروردگار نے اس کو پرورش دیا ہے، خود بخود یہ فطرت کی آواز ہے. لہٰذا آپ کو مختلف مراحل میں نظر آئے گا کہ مختلف لوگ اپنے مردوں کے ساتھ مثلا لباس رکھتے ہیں، ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں.
یہاں تک دوران جاہلیت میں بھی یہ رائج تھا، دوران جاہلیت میں ملتا ہے کہ اس کے ساتھ اونٹ دفن کیا کرتے تھے، زیورات دفن کیا کرتے تھے، نہیں والوں کھانے پینے کا سامان تھا، یعنی مرنے والے کے ساتھ میں جو امکانات زندگی پورے ہوا کرتے تھے وہ دفن کرتے تھے، اس کے ساتھ
دفن کیا کرتے تھے. دیکھیں اصل میں مسئلہ اس پر اس غور کرنے کا ہے کہ آپ اگر غور کریں، ایک جنین کو لیں، ایک شکم مادر میں ایک بچہ اس کو لیں
جی،
اور اس کی مثال سے غور کریں کہ یہ کس حد تک، یعنی اگر اس پہ غور کریں گے کہ کس حد تک یہ صحیح ہے کہ اگر آپ یہ تصور کریں کہ اس بچے کو صرف ماں کے پیٹ میں رکھا جائے اور اس سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے، بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے وہ پرورش پاتا رہے، خون اور پانی میں مثلا وہ غلطا رہے، اور اس کے بعد 9 مہینے کے بعد ختم، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. وہ افراد جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ معاد نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے شکم مادر میں ایک بچہ، ایک جنین، کہ جو پرورش پا رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب اس کے بعد اس کو کسی اور دنیا میں نہیں جانا ہے، ختم، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل اگر ہم معاد کے تصور کو ہٹا لیں تو دنیا ایسے ہی ہے، یہ دنیا بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے وہاں پر ہے، کوئی اس میں اور اس میں فرق نہیں ہے، یعنی صرف مثال کا فرق ہے کہ خوب یہ ایک ماں کے شکم میں ہے، لیکن در حقیقت اگر انسان غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ نہیں، یہ زندگی جو اس دنیا میں وہ گزار رہا ہے ایک ایسی زندگی ہے جو ایک زندان کی زندگی ہے، جو ایک جیل کی زندگی ہے. انسان کو اپنا وجود کنج قفس میں قید نظر آئے گا، اس کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسی لیے جب آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ انسان شادی کرتا ہے، انسان گھر بساتا ہے، اپنے لیے ثروت، مال، دولت سب اکٹھا کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کچھ دن تک خوش رہتا ہے، خوشحال زندگی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے، ایک اضطرابی کیفیت، جب سب کچھ بھی مل جاتا ہے اس کو، تو اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے آپ کو نمونے ملیں گے کہ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے،
عالیشان گھر، سب کچھ، سوسائڈ کر بیٹھا،
سوسائڈ کر بیٹھا مثلا، یہ کون سی منزل ہے؟ یہ منزل یہ ہے کہ اگر اس کے پیش نظر ایک ایسی زندگی بھی ہوتی کہ جو زندگی جاویداں ہے تو کبھی یہ کام نہ کرتا،
یعنی اس نے اپنا اینڈ جو سمجھا وہ یہ کہ میں نے اتنا کچھ سجایا ہے، اپنا گھر سجایا ہے، اپنی زندگی سجائی ہے، اتنی محنت بھاگ دوڑ کی ہے اس کے لیے میں نے،
لیکن اس کو سکون،
لیکن فائدہ کیا؟ سکون بھی نہیں ملا. اس کے بعد یہ کہ مجھے 10 سال 15 سال کے بعد، زیادہ 20 سال کے بعد مجھے ختم ہو جانا ہے، اس وقت میری عمر 60 سال ہے, تو ایک نا امیدی دیکھتا ہے.
لیکن جو شخص معاد کو پیش نظر رکھ رہا ہے تو یہ فطرت کے تقاضا ہے کہ وہ اس دنیا میں اس طرح سے اپنی زندگی گزارے کہ تمام اعمال جو وہ کر رہا ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ہر عمل, ہر ذرہ ذرہ عمل مجسم ہوگا, اس کے سامنے ہوگا. تب اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے, دنیا ختم ہو جانے والی ہے. آپ نے ابتدا میں اس پروگرام کی آیت بھی پڑھی تھی کہ یہ دنیا وما هذه الدنيا الا لهو ولعب,
جی,
وان الدار الاخره لهي الحيوان
وما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونموت,
جی. تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس میں بہت ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے, ہمارے ایک استاد ہیں, آپ کے پروگرام میں ٹائم کتنا ہے پہلے بتائیں.
جی ابھی معاف کیجیے گا, ہم آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, تقریباً 8 منٹ ہمارے پاس ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر بریک لیتے ہیں. قبلہ, ناظرین کہیں جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پلٹتے ہیں. جی غلہ نجیب صاحب, آپ ایک مثال دینا چاہتے تھے اپنی گفتگو.
جی جی, میں یہ مثال دے رہا تھا کہ انسان کبھی کبھی اس دنیا میں, دنیا کی زرق برق, گہما گہمی, یہ ہنگامہ آرائیوں میں اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے. تو اور اس کو اگر معاد نہ ہو تو بہت زیادہ اس بات کا گویا فضا سازگار ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو گم کر دے, چونکہ معاد نہیں ہے, مقصد نہیں ہے. ایک انسان ایک مثال کے طور پر اسٹیشن پر پہنچتا ہے, اب اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے ٹکٹ لے کے, آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہاں جانا ہے, تو کیا ہوگا, آپ سرگردہ رہیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے اگر کہ آپ کو کہاں جانا ہے, آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ کس فلائٹ میں جانا ہے, کس ملک جانا ہے, کہاں اترنا ہے, آپ چلے جائیں گے. لیکن اگر مقصد نہیں پتا ہے تو سرگردہ رہیں گے.
ایم ہے, ٹارگیٹ اگر ہے تو اگر ٹارگیٹ ہے اس کے مطابق زندگی کی حرکت کو وہ منظم کرتا ہے,
منظم کرے گا,
جی آگے بڑھاتا ہے.
تو ایک ہم اس کی مثال یہ دے رہے تھے کہ استاد نے ایک مثال دی تھی, ہمارے ایک استاد ہیں, کہنے لگے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے مشہد گئے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے. دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, خدا ان کو توفیق دے اس امام رؤوف کی زیارت کی. تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے گئے, اپنی فیملی کو لے کے گئے, ہمارا ایک بچہ تھا چھوٹا سا. تو جب ہم زیارت کے لیے پہنچے تو وہاں پر حرم میں داخل ہوئے, تو حرم میں حوض تھا, بہت وہاں کا دل فریب منظر تھا, پانی گر رہا تھا جھرنے سے, حوض میں جو پانی ہے اور بچے اس سے کھیل رہے تھے, تو ہمارا بچہ بھی اس طرف مائل ہوا اور کھیلنا اس نے شروع کر دیا. تھوڑی دیر کھیلتا رہا, تو جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا بچہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے اور کھیل رہا ہے, تو ہم ایک سائے میں ہٹ گئے. کافی دیر تک وہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ پانی میں کھیلتا رہا, پانی دوسروں کے اوپر ڈال رہا تھا, دوسرے اس کے اوپر پانی ڈال رہے تھے, حوض کے اندر جا رہا تھا, حوض سے باہر نکل رہا تھا, پانی کو دیکھ رہا تھا, اپنا کھیل رہا تھا. اچانک بہت زور سے اس کے چلانے کی آواز آئی. دیکھیں مثال ہے لیکن تقریب ذہن کے لیے. اچانک بہت, ہم نے کہا کیا ہوا, ہمیں ایسا لگا کہ کسی بچے نے اس کو مار دیا یا کچھ اذیت پہنچا دی. ہم دوڑے تو بری طرح وہ ہمیں ڈھونڈ رہا تھا, بابا کہاں ہیں, ہماری ماں کہاں ہے, وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ہمارے والد کہاں ہیں, ہماری والدہ کہاں ہیں. تو کیا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ وہاں تک گیا حرم تک, لیکن جب اس نے اپنی صنف کے بچوں کو دیکھا, ہم جولی بچوں کو دیکھا, تو ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اس کھیل میں وہ بھول گیا کہ ہمیں جانا کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ ہم آئے تھے. لیکن جب اس کو اس کا احساس ہوا کہ نہیں, ماں باپ نہیں ہے, تو اب چیخ پکار آواز. بالکل انسان کی مثال اسی طرح ہے, اس دنیا میں ایک بچے کی طرح ہے. جب وہ اس دنیا میں آتا ہے, اس کو پیش نظر اس کے اگر خدا نہ ہو, اگر اس کے پیش نظر معاد نہ ہو, تو آیا اور آنے کے اگر ہو بھی اور یقین کو اس نے بارور نہ بنایا ہو, صرف اعتقادی حد تک پڑھا ہو کتابوں میں, تب بھی یہ حالت ہوگی.
یقین کو محکم نہ ہو,
ہاں یقین اس کا پائیدار نہ ہو, مستحکم نہ ہو, تو اپنے آپ کو گم کر دے گا. اب کھیل کود میں مشغول ہو گیا کہ اچانک اب فرشتہ اجل آ جاتا ہے کہ چلو, اب جب چلو تو اب اس کے رونے کی آواز آتی ہے. تو یہ بالکل گویا ایک مثال تھی جو ہم نے
جی میں کچھ تاریخی شواہد جاننا چاہوں گا اس فطرت کے حوالے سے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ فطرت سے بھی یہ گہرا تعلق ہے معاد کا، کچھ تاریخی شواہد ہمیں ایسے ملتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کو ثابت کیا جا سکے اس بات کو؟
جی یقیناً ایک نہیں متعدد تاریخی شواہد آپ کو نظر آئیں گے۔ تاریخ مثلاً تاریخ کو آپ کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ ماقبل تاریخ بھی آپ کو شواہد ملیں گے، دور حجر میں بھی ملیں گے، دور حجر کے بعد بھی ملیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو ماہرین عمرانیات ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مسلسل ہزارہا سال پہلے جینے والے افراد جو اس دنیا میں رہتے تھے، سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، ان کے چلے جانے کے بعد ہزارہا سال بعد کھدائی ہوئی، اور کھدائی ہونے کے بعد جو آثار ماہرین آثار قدیمہ نے جو آثار نکالے، ان آثار سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی قبروں کے ساتھ میں کچھ چیزوں کو دفن کیا گیا تھا۔ مثلا ان لوگوں کی قبروں کے ساتھ میں بعض افراد کے ساتھ میں برتن دفن کیے گئے تھے تاکہ مردہ کھا پی سکے، بعض لوگوں کے ساتھ میں لباس دفن کیے گئے تھے، بعض لوگ کے ساتھ میں شمشیر، تلوار، ہیرے جواہرات دفن کیے گئے تھے۔ یہ سب کیوں تھا؟ یقیناً وہ افراد کے جو مردوں کو دفن کر رہے تھے ان کے ذہن میں ایک خیال تھا، ایک تصور تھا، معمولی سا ہی صحیح لیکن ایک تصور تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے دوسری دنیا میں، یعنی اس کا مطلب ایک دوسری دنیا کا خیال تھا۔ اور کونگو کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کونگو میں ایک عجیب چیز یہ تھی کہ وہاں کا جب بادشاہ مر جاتا تھا تو 12 خوبصورت دوشیزاؤں کو اس کے ساتھ میں دفن کیا جاتا تھا، اس لیے دفن کیا جاتا تھا تاکہ یہ بادشاہ کو تنہائی کا احساس نہ ہو، بادشاہ سلامت ہیں، ہاں حضور علی جناب کی خدمت کریں تاکہ ان کو احساس تنہائی نہ ہو۔ اور اسی طرح میکسیک کی تاریخ آپ دیکھیں تو میکسیکو کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ جب میکسیکو کا بادشاہ جب اس دنیا سے جاتا تھا، مسلسل یہ رہا، یعنی ایک دو قرن کی بات نہیں، قرنوں یہ رہا، صدیوں میں یہ رہا کہ ان کے بادشاہ جب اس دنیا سے جاتے تو اس کے ساتھ میں جوکر کو دفن کرتے تھے۔ جوکر وہ مسخرہ جو اپنے عجیب و غریب حرکات سے مثلا بادشاہ کو خوش رکھتا تھا، تو بہرحال بادشاہ ہیں، ان کی طبیعت بھی ویسے ہی ہے، اب ان کو کبھی
ان کو شاد و خرم
رکھا جائے تاکہ ان کو شاد و خرم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہلکا سا تصور پایا جاتا ہے، ایک دوسری دنیا کا وہ صحیح تصور نہیں اگرچہ، لیکن فطرت کے اندر یہ چیز ہے۔ مصر میں، مصر کے قدیم تمدن میں، ایجپٹ کے قدیم کلچر میں آپ کو یہ ملے گا کہ وہاں پر مرنے والے کے ساتھ میں لباس اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ ایک کتیبہ یا خط، مکتوب، ایک تحریر رکھ دی جاتی تھی۔ جی دو منٹ ہے بس، ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ اس تحریر کو ماہرین آثار قدیمہ نے اپنے اس زمانے میں عبری زبان یا جو بھی ہو، بہرحال کسی طریقے سے اس کو پڑھا، تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریر میں لکھا ہوتا تھا کہ ہم وہی ہیں جسے تو نے پیدا کیا تھا، بدلے نہیں ہیں، وہی ہیں، ہم نے ناانصافی نہیں کی ہے، ہم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ یقیناً فطرت سے سازگار ہے معاد، فطرت سے ہم آہنگ ہے معاد، اور یہ تاریخی شواہد ہیں۔ اور آپ کا وقت بھی نہیں آپ کے پاس، نہیں تو اور بھی شواہد ہمارے پاس۔
بہت شکریہ جناب نجیب صاحب، آپ نے اس پروگرام کو وقت دیا، ہم آئندہ انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اس سیریز میں۔ بہت شکر گزار ہوں، ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں آخر میں ایک اور آپ سے میں اعلان کرتا چلوں کہ اس پروگرام کی تکرار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کل صبح کے پروگرام میں آپ اس کی تکرار دیکھ سکتے ہیں، تہران کے وقت کے مطابق 5 سے 9 بجے کے درمیان صبح میں آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے جو ناظرین ہیں وہ 5:30 سے 9:30 کے درمیان اس پروگرام کی تکرار دیکھ سکتے ہیں، اور ہندوستان سے جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ 6 سے 10 بجے کے بیچ میں کل صبح اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس پروگرام کے آخر میں، بہرحال ماہ معظم ہے شعبان المعظم، اس کا ایک مخصوص ذکر ہے، اس ذکر پر میں اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بہت شکریہ ناظرین، خدا حافظ۔